گیلیلیو میتھڈ. گیلیلیو میتھڈ جو ہے اس لیے تو یہی میرا آخری دریافت ہے کہ گیلیلیو میتھڈ جو ہے وہی خدا کو پانے کا صحیح راستہ ہے. ماریا بتاؤ گیلیلیو میتھڈ کیا ہے؟
گیلیلیو میتھڈ یہ ہے کہ ہم جو کریشن ہے کریشن میں کریشن کی اسٹڈی کے تھرو ہم گاڈ کو ڈسکور کریں.
صحیح. یہ میتھڈ نہ مجھ کو پتا تھا نہ کسی کو پتا تھا. بہت ریسنٹلی میں نے اس کو جانا. اب اس کو آپ لوگ ایلیبریٹ کیجیے کرتے رہیے.
مولانا واٹ آئی انڈرسٹینڈ فروم دا گیلیلیو میتھڈ از دیٹ جسٹ ایز ہی آبزروڈ دا یونیورس انڈائریکٹلی تھرو اے ٹیلیسکوپ سو وی ہیو ٹو آبزرو دا یونیورس اینڈ ڈسکور دا کریئٹر ان ہز کریشن تھرو دا ڈسکوری آف ہز کریشن. گیلیلیو اونلی ریچ the discovery of his creation, but we have to go one step further and discover the creator in his creation.
اس میتھڈ کو پہلے میں پارٹنرشپ کا پڑھا تھا. میں نے اس سے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ یہ تھا کہ کوالیٹیٹیو کو کوانٹیٹیو سے الگ کر لیا. اس سے پوری بات بھائی سب نہیں آتی تھی. کوالیٹیٹیو آسپیکٹ کو کوانٹیٹیو آسپیکٹ سے الگ کر دیا تو اس کو گاڈ کو لے کر اپلائی کرنا یہ حال میں نے جانا. اب میں اپنے گیسٹ سے یہ ماننے لگا ہوں کہ قرآن میں جو حضرت موسیٰ کے ذریعے بات بتائی گئی تھی اور حدیث میں جو ہے رجل فاضل سے تائید کی جائے گی, یہ دونوں بات میں گیلیلیو میتھڈ کا میتھڈ بتایا گیا. پھر نمانے سمجھا نہیں کسی اور نے سمجھا. بہت دیر میں اس کو میں جان پایا. بہت دیر میں تو پہلا جو کلو مجھے ملا وہ بٹرسر کے بیان سے کہ گیلیلیو نے کوانٹیٹیو آسپیکٹ کو کوانٹیٹیو آسپیکٹ سے الگ کر دیا. حتیٰ کہ آئنسٹین بھی اس کو کلیئر نہیں کر پایا تھا. تو یہ بٹرسر سے میں نے کلو میں مجھے ملا. پھر میں نے اس کو بدلا, اللہ الفاظ کو بدلا. یعنی ایک ہے وہ چیز جو آبزرویبل ہے, ایک وہ جو آبزرویبل نہیں ہے. تو سارے فلاسفر اور سارے متفکر لیوین اس ایک دوسرے کو الگ نہیں کر پائے تھے. دونوں پھنسے رہے وہ. تو میں نے آبزرویبل کو نان آبزرویبل سے الگ کیا. تو اچانک پھر حضرت موسیٰ والی میتھڈ تھا اس کی گہرائی میں پہنچ گیا. حضرت موسیٰ کا زمانہ دیکھیے 3000 سال پہلے کا زمانہ ہے. 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ کا جو تجربہ ہوا تھا تو وہ کتنے ہزار فٹ اوپر ہے؟ وہ
2285 میٹر.
2285 میٹر اوپر ہے. وہاں چڑھنا پڑا حضرت موسیٰ کو. تو وہاں پر یہ ہوا تھا فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تو اللہ تعالیٰ نے میتھڈ بتا دیا تھا. یہ گیلیلیو میتھڈ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا موسیٰ کے ذریعے سے. یہ میتھڈ سب سے پہلے خود قرآن میں موجود تھا. لیکن جب ٹیلیسکوپ دریافت ہوئی تب گلیلیو نے اس کو جانا. پھر آئنسٹین نے ان لفظوں میں کہا کہ گلیلیو واز دی فاؤنڈر فادر آف ماڈرن سائنس. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سائنس جو تھی وہ فلسفی میں پھنسی ہوئی تھی, الگ کر کے نہیں دیکھتے تھے لوگ. تو گلیلیو نے سائنس کو فلسفی سے الگ کر دیا, یعنی آبزرویبل کو نان آبزرویبل سے الگ کر دیا. یہاں سے یہ بات کلیئر ہوئی. تو آپ کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں سب سے پہلے جب آج عمر میں تھے تب میری زبان سے نکلا تھا خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرا انتظار کروں. تو میں بھی اس سے پھنسا تھا, یعنی خداوند کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہ رہا تھا میں. لیکن جب یہ معاملہ میرے سامنے آیا تو بولو کہ خداوند کو خداوند کی کریشن کے تھرو جا سکتے ہیں ہم, ڈائریکٹ نہیں. یہ میری آخری دریافت ہے اور مجھے بہت زیادہ سکون ہے کہ میں آخری اپنے آخری زمانے میں اللہ رب العالمین کو دریافت کر پایا. کل پتہ نہیں کچھ ایسا ہو گیا تھا, کچھ جیت نہیں شاید کھانے کا. آپ صبح تک کرتا رہا, اب تو میں پوری اپیٹائٹ سے کھا رہا ہوں. نہیں, قرآن میں ایک آیت ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم بن چکے ہو. تو میں اپنے تجربے کے لحاظ سے کہوں گا کہ تم کو موت نہ آئے یہاں تک کہ تم نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہو. اس کا مطلب ہے آپ غور کیجئے کہ اگر ہم اپنے خالق کو نہ جان پائیں تو ہم جانا کیا. جو ہمارا کریٹر ہے اس کو ہم نہ جان پائیں تو ہم جانا کیا, کچھ بھی نہیں جانا, کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے فضل سے میرا سفر اگرچہ بہت لمبا تھا لیکن میں نے اس معرفت رب تک میں پہنچ گیا انشاءاللہ, رب کی معرفت مجھے حاصل ہوگی. اور دیکھیے گلیلیو کے بعد جو دور آیا بظاہر تو اس میں سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئیں لیکن وہ ساری ڈسکوریز جو ہیں اللہ رب العالمین کو کی معرفت کی ڈسکوریز تھی. مثلا دیکھیے یہ جو ڈسکوری ہوئی تھی بگ بینگ والی ڈسکوری, تو اس میں سائنٹیفک فیکٹ سائنٹیفک اسٹڈی بتاتی ہے کہ 13 بلین سال پہلے کاسمک بال اسپیس میں آیا. یہ کاسمک بال جو تھا اس میں سارے پارٹیکل تھے, یونیورس کے سارے پارٹیکل. تو اس میں ایکسپلوژن ہوا اور سارے پارٹیکل جو تھے بکھر گئے. تو سائنس کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ وہ یہ جو پارٹیکل تھے ان کی اسپیڈ لائٹ اسپیڈ سے زیادہ تھی, بہت ہی زیادہ تیز. تو اتنی زیادہ تیز اسپیڈ اگر چلتی رہتی جاری رہتی تو یونیورس بنتی ہی نا, کیونکہ پارٹیکل سب اسپیس میں بکھر جاتے ہیں. تو یہ بہت انوکھی بات ہے جو سائنس نے دریافت کی ہے. یعنی ود اے فیو سیکنڈ ایسا ہوا, کیونکہ یہ سیکنڈوں کا معاملہ تھا. اس میں اگر ایک گھنٹے کے بعد ہوتا تب بھی کچھ نہ ہوتا, یہ جو ہوا ایک گھنٹے کے بعد ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. تو ود اے فیو سیکنڈ اس کی رفتار کم ہوگی. یہ ایک اتنا بڑا بریکل ہے کہ کیسے رفتار کم ہوئی. جب رفتار کم ہوئی تب جا کر پارٹیکل اکٹھا ہونے لگے اور پھر گلیکسی بنی, اسٹار بنے, سولر سسٹم بنا. یہ اسپیڈ کم ہونے کی وجہ سے تو یہ سائنس کی یہ دریافت بالواسطہ طور پر یہ اس کا ثبوت ہے کہ کوئی کنٹرولر ہے, کہ بغیر اتنی زیادہ تیز اسپیڈ تھی آخر کوئی خالق ہے جس نے ان پارٹیکل کو یعنی نہیں سے ہائی کیا, پھر کوئی کنٹرولر ہے جس نے ان کی اسپیڈ کو کنٹرول کیا, کوئی دوسری اس کی کسی اور طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. کسی اور طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. پھر سولر سسٹم بنا, اور قرآن میں جو ہے کہ سات دنوں میں, تو میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ سات پیریڈ میں. تو بینک جو ہے وہ سات دن چھ بینک ہوئے, یعنی بگ بینک. پھر سولر بینک جو ہے اس نے یہ ٹرم اس نے دیا ہے جو انٹیلیجنٹ یونیورسٹی کی کتاب ہے فریڈ ہائل. تو سائنسدانوں نے دو ٹرم نکالے تھے, بگ بینک اور سولر بینک. میں نے اس میں اضافہ کر کے اس کو چھ بنایا. یہ میرا اضافہ ہے کہ بگ بینگ, سولر بینگ, واٹر بینگ, پلانٹ بینگ, انیمل بینگ اور ہیومن بینگ. یہ سارا جو بینگ ہوا چھ بینگ, کوئی کرنے والا ہونا چاہیے. اپنے آپ نہیں ہو سکتا, اپنے آپ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طریقے سے ہسٹری, یہ تو مٹیریل ورلڈ کا پیریڈیکل ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح ہسٹری جو انسان جس کو چلا رہا تھا, تو اس میں قرآن میں دفع کا لفظ ہے. خدا دفع کرتا ہے, دفع نے ہٹانا. یہ ریسنٹلی میں نے اس کو جانا ہے کہ دفع کا مطلب ہے ریپلیس کرنا. ایک چیز کا ایک کو ہٹا کر دوسرے کو اس کے اوپر لانا, تو ہسٹوریکل ریپلیسمنٹ بھی ہوا بار بار. یہ بھی بڑا جو ہوا وہ اچھا بار ہوا. تو بہت سے واقعات جس کو لوگ اب تک رکھے ہوئے تھے ہار اور جیت کے سنس میں, اس کو میں نے سمجھا ہے کہ وہ ریپلیسمنٹ تھا. جیسے جو امپائر تھے بیزنٹین امپائر اور سیاست امپائر, دو بڑے امپائر تھے اسلام کے دور کے بعد. تو حضرت عمر کے زمانے میں دونوں امپائر توڑ ڈالے گئے. وہ توڑنا جو تھا وہ دفع تھا, ریپلیس کرنا تھا. یعنی مشرک امپائر کو ہٹا کر معاہدین کا امپائر لانا, تو مسلم امپائر آیا. اس کے بعد کروسیڈ جب ہوئی, کروسیڈ تو کروسیڈ میں مسلمانوں کو جیت ہوئی اور کرسچن کو ہار ہوئی. وہ ریپلیسمنٹ تھا, کیونکہ کرسچن جو تھا وہ ان کو اللہ نے ہٹا کر کے, جنگ کے میدان سے ہٹا کر کے ڈسکوری کے میدان ڈال دیا, یعنی نیچر کی ڈسکوری, ٹیکنالوجی کی ڈسکوری, سولائزیشن بنانا. دیٹ واز اے پلیسمنٹ. پھر بودھ زمانے میں جو حکومتیں مسلمانوں کی ٹوٹی, مغل امپائر اور ٹاٹک امپائر, یہ ریپلیسمنٹ تھا. وہ سارے مسلمان جو ہے ظلم 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 جاتے رہے, سازش سازش سازش. یہ خدا کی طرف سے ریپلیسمنٹ تھا, یعنی پولیٹیکل امپائر کو ہٹا کر کے ایک اور امپائر, جس کو میں کہوں گا کہ الیکٹرانک امپائر. اب الیکٹرانک امپائر کے دور میں ہم ہیں. تو مسلمان یہ سمجھے نہیں اس رات کو, وہ یہی سمجھتے رہے کہ ایک تخت ہو, ایک بادشاہ ہو, ایک, وہ دور ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب جو ہے پولیٹیکل سرحدوں کو ختم کر دیا اور ایک ایسی دنیا بنائی جہاں سرحدیں تھی نہیں, یعنی الیکٹرانک امپائر. اللہ تعالیٰ نے پولیٹیکل سرحدوں والے دور کو ختم کر کے الیکٹرانک دور پیدا کیا, جس میں کوئی سرحد ہی نہیں, یعنی گلوبل دعوی ورک کا راستہ کھولنے کے لیے ایسا ہوا. پہلے زمانے میں کہیں ایک سرحد سے دوسرے سرحد لانے کے لیے آپ کو تلوار کے زور سے جانا پڑتا تھا. تلوار کا زور نہیں تو آپ جا بھی نہیں سکتے. تو اب کیا ہے, آپ کے پاس صرف ٹریول ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, یعنی پاسپورٹ اور ویزا, بس جہاں چاہ جائیے. یہ اسی کا نام ہمیں الیکٹرانک امپائر, یعنی ٹریول ڈاکومنٹ کا دور جو آیا ہے دنیا میں, اسی کو میں کہتا ہوں کہ الیکٹرانک امپائر. تو آئین ہمارے فیور میں ہے. وہ یہ بہت ایک عجیب بات ہے کہ جب میں رامپور میں تھا اس وقت میں نے ایک مضمون لکھا تھا. اس وقت میں سمجھتا نہیں تھا کہ یہ لفظ کیسے نکلا میری زبان سے. اس میں ایک مضمون لکھا تھا, میں نے اس میں ایک جملہ تھا, کیا الفاظ تھے اس کے, اس میں مجھے ٹھیک سے یاد نہیں الفاظ, وہ مضمون موجود ہے ہمارا, کہ یہ تبدیلی دنیا میں آئی ہے وہ عین ہمارے حق میں ہے. یہ کیسے میں لکھا تھا اس وقت میں سمجھ میں آتا, یعنی یہ جو دور آیا ہے الیکٹرانک دور, وہ عین ہمارے حق میں, حق ہمارے حق میں کمانے کہ دعوت کے حق میں. اب وہ بہت کلیئر ہو گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پولیٹیکل سرحدوں کو توڑا اور ایج آف کمیونیکیشن دنیا میں لایا, الیکٹرانک دور آیا دنیا میں. میں یہ بھی ایک مضمون لکھا تھا, میں نے ایک لمبا مضمون تھا, وہ میرا خواب تھا کہ ایک امپائر بنے, دعویٰ امپائر, یہ مضمون چھپا تھا الجمعیت میں. یہ خواب میں لکھ چکا ہوں, خواب میں نے ویژولائز کیا تھا میں نے, لیکن میں نے جانتا تھا کہ دنیا جا رہی ہے الیکٹرانک دور کی طرف, یہ مجھے خبر نہیں تھی. حتیٰ کہ جو الون ٹافرل کی کتاب ہے فیوچر شاک, وہ اس میں یہ اس سے بتا پایا تھا کہ آٹومیٹک دور آئے گا. کلو اس میں کلو تھا اس بات کا, لیکن وہ اس کا آٹومیٹک دور تو کوئی آیا نہیں, بیچارہ مر گیا. میرے زمانے میں یہ بات کلیئر ہوئی کہ پولیٹیکل امپائر کو ختم کر کے اللہ نے دنیا میں الیکٹرانک امپائر پیدا کیا, اور الیکٹرانک امپائر عین دعوت کے حق میں ہے. اب ہمیں اس کو اویل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ, یعنی سی پی ایس کے لوگ جو ہیں, پوری تاریخ کے وہ لوگ ہیں جو اس اپرچونیٹی کو اویل کر رہے ہیں, الیکٹرانک امپائر کو. وہ سب کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, وہ سب کے لیے. جنہوں نے انڈسٹریل امپائر بنا رکھا ہے ان کے لیے بھی ہے, اور ہمارے لیے جو دعویٰ امپائر. اب امپائر منیپولائز نہیں ہوگا. پہلے زمانے کا جو امپائر ہوتا تھا وہ منیپولائز ہوتا تھا, کسی کی برابری ہوتی تھی. جیسے ایک زمانہ تھا کہ برٹش امپائر, تو اس کی امپائر اس کی منیپولی تھی. دا سن نیور سیٹس آن دا برٹش امپائر. تو وہ دور تھا کہ برٹش امپائر کی منیپولی تھی, پولیٹیکل منیپولی. اب منیپولی ختم ہو گئی, اب کسی کی منیپولی نہیں. آپ کی جیب میں صرف پاسپورٹ ہو اور ویزا ہو, ساری دنیا آپ کی ہے. اب کسی کی منیپولی نہیں ہے. اسی بات کو جاننا اور پیسفل انداز میں اس کو پلاننگ کرنا, پلاننگ میں دیکھ, یہی وہ چیز ہے جس کو حدیث میں شہادت اعظم کہا گیا ہے. شہادت اعظم مانے ہے گلوبل دعویٰ, گلوبل دعویٰ. تو ہم لوگ اسی راستے پہ چل رہے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ جو اجتماع ہوا ہم لوگوں کا, وہ اسی کے لائن میں ایک قدم تھا. تو حدیث میں بہت زبردست پیشینی گوئی ہے اس کی, شہادت اعظم کی. لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے کہ شہادت اعظم کیا چیز ہے. شہادت اعظم کام ہے گلوبل دعویٰ, گلوبل دعویٰ. قرآن کا گلوبل ڈسٹریبیوشن, قرآن کا گلوبل ڈسٹریبیوشن, دعوت کی گلوبل پلاننگ, یہی مراد ہے اس سے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ سی پی ایس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی گروپ ہے ہی نہیں اس وقت مسلمانوں میں جس کو اس بات کی علم بھی ہو, علم کہ ہم الیکٹرانک امپائر کے دور میں ہیں, اور الیکٹرانک امپائر جو ہے عین ہمارے حق میں ہے. وہ جو جملہ لکھا تھا میں نے, وہ سن 1960 کے آس پاس زمانے میں, ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے یاد دیا آ رہی ہے کہ یہ اس طرح کا کچھ تھا کہ یہ تبدیلی جو زمانے میں آئی ہے وہ عین ہمارے حق میں ہے. ہمارے مطلب دائیوں کے حق میں. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سی پی ایس کا گروپ ہے, اگر اس میں ایک بات نہ آئی, باہمی اختلاف, تو یہی گروپ انشاءاللہ آخرت میں فرشتے اعلان کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہادت اعظم کا کام انجام دیا. رسول اللہ نے بھی یہی کہا تھا, ایک ہی خطرے سے ڈرایا تھا صحابہ کو, آپس کا اختلاف, دیکھیں آپس کے اختلاف کا مطلب کیا ہے, اختلاف تو رہتا ہی رہتا ہے, حضرت عمر حضرت ابو کے درمیان اختلاف تھا, موسیٰ اور ہارون درمیان اختلاف تھا, ابن آدم کے دو بیٹوں کے درمیان اختلاف تھا, تو اختلاف رہتا ہی رہتا ہے. اس لیے کہ آپ اختلاف کو مینج کرنا جانیں. یہ حدیث میں یہ الفاظ اس زمانے میں یہ ٹرمالوجی نہیں ہوتی تھی, کہ اصل چیز یہ نہیں کہ اختلاف کو میں نہ پڑھنا, اصل چیز اختلاف کو مینج کرنے میں فیل ہو جانا. رسول اللہ نے ڈرایا تھا, رسول اللہ نے ڈرایا تھا اس بات سے کہ طلبہ اختلاف مت کرنا بہت زیادہ, یہاں تک کہ ایک حدیث ہے کہ من شد شد فی النار, من شد شد فی النار کا مطلب یہ جو اختلاف میں پڑا وہ جہنم میں جائے گا. اس طرح سخت حدیث نہیں ہو سکتی. کیا ریفرنس ملا آپ کو؟
مستدرک الحاکم.
اچھا کیا ترجمہ ہو ہے بتائیے, من شد شد فی النار کا ترجمہ کیا ہے؟
بے شک جو الگ ہوا, فإنه من شذ, جو الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہو گیا.
اور اللہ جہنم میں پڑ گیا, یعنی اتحاد سے الگ ہوا, جو اتحاد سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا. اس سے سخت باتیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی لوگ الگ ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا رول ہے ماڈرن سولائزیشن کا, یہ ماڈرن سائنس کا, کیونکہ دیکھیے ماڈرن سائنس نے پہلی بار یہ ٹرمالی پیدا کی ہے مینج کرنا. یہ انسان جانتا ہی نہیں تھا, وہ انسان جانتا تھا لڑ کر کے اپنا مقصد حاصل کرو. یہ ماڈرن سولائزیشن ہے جس نے ایک نیا ایک دور پیدا کیا, اب وہ ہے مینج کرنا. میں اپنے بچپن میں جانتے ہی نہیں تھا کہ مینج بھی کرنا کوئی چیز ہے. تو حدیث کو صحیح اگر لفظ دیں تو وہ ہوگا کہ اگر تم مینج کرنے میں فیل ہو جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. کیا کہا میں نے؟
مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کو اگر دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مینج کرنے میں فیل ہو گئے تو آپ جہنم میں پڑ جائیں گے.
ہاں یہ جو حدیث ہے اس کو میں اس وقت سمجھا جب مینج کرنے کی ٹرمینالوجی جانی بنے, انگریزی پڑھنے کے بعد. انگریزی پڑھنے سے پہلے میں نے یہ ٹرمینالوجی جانتا نہیں تھا مینج کرنا. تو صحابہ کو رسول اللہ نے جو ڈرایا تھا کہ دیکھو اختلافات کو مینج کرنا, یہ نہیں کہا تھا کہ اختلاف نہ ہوں, یہ خاص بات ہے. حدیث میں یہ نہیں کہ اختلاف نہ کرنا, یہ نہیں کہ اختلاف نہ کرنا, لیکن لوگ اس کو جب چونکہ ان کے پاس یہ ٹرمنالوجی نہیں تھی پچھلے لوگوں کے پاس, تو اس کو سمجھ نہیں پائے. سارے تاریخ میں لوگ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے وہ اختلاف نہ کر پھنسے رہے. اتحاد کانفرنس کرتے رہے, اتحاد کانفرنس, سارے لوگ اس میں پھنسے رہے کہ اختلاف مت کرو. حالانکہ چونکہ فطرت کے لحاظ سے اختلاف تو ہونے ہونا تھا, اختلاف نہ ہو جائے تو ہو نہیں سکتا تھا. یعنی آدم کے دو بورڈوں میں اختلاف, موسیٰ اور ہارون میں اختلاف, ابو بکر عمر میں اختلاف, تو یہ ٹرم نہیں تھا پہلے. لوگ بتا نہیں پائے, امت کو ہمارے علماء بتا نہیں پائے کہ اختلاف تو ہوگا ہی ہوگا لیکن تو اس کو مینج کرنا سیکھو. لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ. کس طرح میں نے کیا کہا؟
مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف تو ہونا ہی ہے, اختلاف سے بچا نہیں جا سکتا, مگر آپ کو آرٹ آف مینجمنٹ سیکھنا ہوگا یعنی مسلمانوں کو, تاکہ آپ اختلاف کو اوائڈ کر سکیں.
ابلا اس کا واقعہ ہوا تاریخ میں, وہ اللہ کی توفیق سے ہوا. یعنی جب آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں چار خلیفہ ہوئے, اس کے بعد ڈائناسٹی آ گئی, خاندانی خلافت امیر معاویہ کے زمانے میں, یہی تو مینجمنٹ تھا, یعنی یہ پولیٹیکل مینجمنٹ تھا. لوگ جو جی رہے تھے خلافت کے کانسیپٹ میں, تو لڑائی ہوتی تھی. تو اللہ کی توفیق سے, اگرچہ لفظ نہیں تھا ان کے یہاں, یہ جانا انہوں نے کہ مینج کرو, پارٹیز کو مینج کرو, تو مینج کرنے کی وجہ سے یہ ہوا. مودی صاحب جانتے ہی نہیں تھے رات کو, تو کتاب لکھ دی انہوں نے خلافت و ملوک کے, کیونکہ مودی صاحب کہ یہ ٹرم تھا ہی نہیں مینج کرنا. اگر مینج جانتے وہ, تو آج پاکستان شاندار ملک بن چکا ہوتا. سب سے بڑی ذمہ داری ہے مودی پر. پہلی ذمہ داری تو قائد اعظم پہ ہے, دوسری ذمہ داری بلال مودی پہ ہے. انہوں نے جانے ہی نہیں, نہ قائد اعظم جانا, ہندو سے مینج کرو. یعنی جناح نے یہ نہیں جانا کہ ہندو سے مینج کرو, بلال مودی نے جانا کہ اختلاف سے مینج کرو. اگر جو جانتے آرٹ آف مینجمنٹ کو, تو آج انڈیا کی تاریخ, پاکستان کی تاریخ, کشمیر کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی. یہ میری ڈسکوری ہے آرٹ آف مینجمنٹ. تو اسلام کی تاریخ میں جو خلافت کی جگہ آ گئی وہ خاندانی حکومت, یعنی
ڈائناسٹی.
ہاں ڈائناسٹی آ گئی. یہ مینجمنٹ تھا خلافت کی جگہ, جو ڈائناسٹی آ گئی, جو مسلم تاریخ وہ چلتے ہی رہی. امیہ, عباسی پیریڈ, ترکش پیریڈ, مغل پیریڈ, سب یہ ڈائناسٹی تھی. تو ڈائناسٹی واز ا وے آف پولیٹیکل مینجمنٹ. اس سے آپ دیکھیں ہزار سال تک مسلمان کی حکومت چلتی رہی. کچھ جھگڑے ہوئے آپس میں, لیکن مینج ہوتے رہے. اگر دیکھیے یہ نہ آیا ہوتا, یہ مسلمانوں کی عقل سے نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کے تو آیا. یہ مسلمانوں نے اپنی عقل سے نہیں کیا کہ ڈائناسٹی کو ریپلیس کیا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دخل تھا. اگر ایسا نہ ہوا ہوتا, اسلام کی تاریخ نہ بنتی, قرآن محفوظ نہ ہوتا, حدیث محفوظ نہ ہوتی, صحت محفوظ نہ ہوتی, عربی زبان محفوظ نہ ہوتی, یہ جتنا سب ہوا اور اسلام کا ایک ڈھانچہ بن گیا, مدرسوں کا نظام اور عمرہ کا نظام, حج کا نظام, یہ سارا جو ہے جو ایک ڈھانچہ بن گیا, اور ہزار سال سے مسلمان اس ڈھانچے پہ چل رہے ہیں. تیسرا کیا ہے, یہ سب مینجمنٹ. تو اسلام کی تاریخ مینجمنٹ ایز اے ٹرم نہیں آیا, لیکن ایز اے واقعہ پریکٹیکل طور پر آ گیا. وہ اللہ تعالیٰ کا چلے اگر اللہ تعالیٰ نے دخل, کئی بار اللہ تعالیٰ دخل دیتے ہیں, اگر تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے دخل نہ دیا ہوتا, دخل یعنی خلافت کی جگہ ڈائناسٹی, یعنی ابو الاعلیٰ بودی سوچتے ہیں کہ ڈائناسٹی جو آئی تھی وہ ملوکیت تھی, وہ انوانٹیڈ چینج تھا, نہیں وہ وانٹیڈ چینج تھا, وہ اللہ تعالیٰ کا دخل تھا, وہ ہسٹری کو مینج کرنا تھا, تبھی تو اسلام کی تاریخ بنی اور قرآن محفوظ ہوا, سیرت محفوظ ہوئی, حدیث محفوظ ہوئی, عربی زبان محفوظ ہوئی, اسلام کی تاریخ لکھی گئی. یہ سارا جو کام ہوا یہ سب اسی لیے ہوا کہ ڈائناسٹی کے ذریعے مینج کیا گیا. اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے, امت پھنسی ہوئی ہے, امت جو ہے پھنسی ہوئی ہے اس میں فتنہ دوہمہ, فتنہ دوہمہ کو یعنی دوسرے لفظ میں کہیے کہ ویسٹروفوبیا میں. میں مانتا ہوں کہ ویسٹروفوبیا جو مسلمان میں آ گیا ہے یہ یہی فتنہ دوہمہ ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ جو یہ سی پی ایس کا جو گروپ ہے, دنیا میں ایک ہی گروپ ہے جو اس کو جان پایا کہ فتنہ دوہمہ جو ہے یہی ویسٹروفوبیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو اویئر کرنا ہمارے حلقے میں شروع ہو گیا ہے, اور جو ابھی جو اجتماع ہوا دلی میں تو وہ اس کا ایک بڑا بگننگ تھی. اب میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جانیے کہ ہسٹری کے کس پوائنٹ پر آپ ہیں, ہسٹری کس پوائنٹ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں, یہ جانیے. جیسے معاویہ نے جانا تھا کہ ہسٹری کس پوائنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں. معاویہ کا رول بہت بڑا رول ہے جس کو بودھی سان سمجھانے, ایک ٹرننگ پوائنٹ اسلام کی ہسٹری میں جو آیا کہ خلافت کی جگہ ڈائناسٹی, اس کا یہ رول ادا کیا معاویہ نے. اگر معاویہ نے یہ رول نہ ادا کیا ہوتا اسلام کی ہسٹری نہ بنتی, سب جو پٹا رہا ہوتا. لیکن ہمارے کوئی بھی جو سوکا تھنکر جو ہیں اس سے جانا نہیں رہا. تو ایسے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس ٹرننگ پوائنٹ کو جانیں جو آج پیش آیا ہے, کہ مسلمانوں نے ویسٹروفوبیا میں پڑھ کر کے اس کو بنا دیا ہے, یعنی ایول کا زمانہ, موجودہ زمانہ جو ہے جس میں جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایج اور ویسٹرن سویلائزیشن, یہ عین پرو دعوا زمانہ ہے. عین اس کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہمارے فیور میں نہ ہو. حتیٰ کہ میں یہی کہوں گا کہ مسلمان جب بہت غصہ ہوتے ہیں جو کلب بنا جاتے ہیں ادھر, اور دنیا بھر سیاحی کے کلچر آتا ہے, اس میں شراب پیتے ہیں, یہ جو لوگ اس کو ڈر جانے وہ میرے تو اندھے بہ رہے ہیں. یاد رکھیے دنیا میں اگر ڈرنکنگ نہ ہوتی تو ٹریول نہ ہوتی, ٹریول نہ ہوتی تو وہ تاریخ دہرا جا رہی ہے کہ کعبہ کی وجہ سے لوگ آتے تھے سارے عرب کے. تو ڈرنکنگ واٹر جو ہے اسی سے آتے ہیں سب. اس زمانے میں بت پرستی کی وجہ سے سارے عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے مکہ میں. آج یہ جو کلچر ہے اسی کلچر کی وجہ سے سارے لوگ ہوٹلوں میں, سیاحت کے مراکز میں, یونیورسٹیوں میں کہاں کہاں سب اکٹھا ہوتے ہیں. ان کو آپ آڈینس سمجھیں, جیسے رسول اللہ نے بت پرستی کے اجتماعات کو آڈینس کے طور پر استعمال کیا. لیکن جڑ میں ہے کہ آپ کے اندر ذرا بھی اختلاف نہ آئے. اختلاف آیا کہ آپ لوگ شیطان کو سایہ آپ کے اندر. آپ کو تو وہی اسپیڈ رونا چاہیے جو بار بار قصہ نے بتایا ابو عبید جرا کا. انہوں نے کہا تھا پہن آسا تیرے رہتا تو کہا کیسے عجیب یہ ماڈل ہے ابو عبید ماڈل. پہن آسا تیرے رہتا تو کہا اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا. کیسا کیا الفاظ تھے
لئن اسیتنی لاتعتک.
ہاں اس کا ترجمہ کیجیے.
اگر تم میری نافرمانی کرو تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں.
تمہاری بات مانو. یعنی انوکھا ماڈل ہے یہ. لوگ جانتے ہیں کہ تم اختلاف کرو گے تو لڑائی کروں گا. یہ جانتے ہیں لوگ کہ تو اختلاف کرو گے تو میں تم سے لڑوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں تو اختلاف کرو تب بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا, تمہارے پیچھے چلوں گا. یہ ماڈل آپ کو اپنانا ہے ابو عبیدہ ماڈل. کیسا ابو عبیدہ ماڈل کیا ہے؟
ابو عبیدہ ماڈل یہ ہے مولانا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک گروپ بھیجا صحابہ کا کہیں, اور اس کا لشکر کا امیر جو بنایا وہ عمر بن العاص کو بنایا تھا. اس کے بعد ان کی مدد کے لیے ایک دوسرا گروپ بھیجا جس کا امیر بنایا ابو عبیدہ الجراح کو, اور اسلام لانے کے اعتبار سے ابو عبیدہ الجراح یہ سینئر تھے عمر بن العاص سے. جب یہ لوگ پہنچے تو اتفاق سے نماز کا ٹائم تھا, تو لوگوں نے چاہا کہ ابو عبیدہ الجراح آگے بڑھیں, تو اس وقت اختلاف ہوا اور ابو عمر بن العاص جو جونیئر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پڑھائیں گے کیونکہ آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس وقت ابو عبیدہ الجراح پیچھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے آتے وقت مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم اختلاف نہ کرنا بلکہ موافقت کے ساتھ رہنا, تو اگرچہ تم میری نافرمانی کرو گے پھر بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا.
یہ ہے ابو عبیدہ ماڈل. اختلاف کرنا ہو اختلاف کریں, کرنے دیے. آپ اطاعت کے زنجیر کو توڑے نہیں. جہاں اختلاف آیا شیطان آیا, یاد رکھیے. تو اختلاف کوئی اس پر نہیں ہوتا کہ شراب پیئیں کہ نہ پیئیں لوگ, نہیں. اختلاف جائز چیزوں دارے میں ہوتا ہے. تو یہ میری آخری دریافت ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ابو عبیدہ ماڈل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے کوئی اس پر بولنا چاہے تو بول سکتا ہے.
You have explained to us that we are standing at a turning point of history, that God through various stages of intervention has opened all opportunities for dawa through the electronic age, and Muslims due to their inability to understand have created the concept of Westophobia. You understood that has nothing to do with Islam, and you trained a team in it, and now that team has understood that we are standing at a point where we can do global dawa, but we have to stop this concept of Westophobia, and we have to understand this age as an age of opportunity and do global dawa. And this can be done only through by standing united in spite of differences. Differences will occur, but we have to follow the Abu Ubaidah model, that even though differences are there, but you stand by the team. And this is what we as CPS have to do. We have to do global dawa till its culmination with God's help, and we have to stay united in spite of differences as a team.
MashaAllah. Aur koi sahab bolna chahe to bole.
Rana, what I would like to add to Nagma's comment is that our focus should be on Jannat. Our focus should be on results and not on if there is any differences between us. We have to there and then forget about the differences, get the team together, and जो शूरा जो आपने समझाया था कि शूरा कॉन्सेप्ट जो है उसके हिसाब से हमारे को आगे बढ़ना है कि जहां पे भी कंसेंसस है उस चीज को मानना है, बेशक आप उसके साथ आप इंडिविजुअली उसको ना भी मानते हो तब भी आपको उसको मानना है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जो आपका रिवॉर्ड है वो जन्नत है और आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।
माशाल्लाह। और कोई साहब?
जैसे मौलाना ने कहा कि इख्तलाफ तो नागुजीर है, इख्तलाफ तो होगा, लेकिन हमारा जब फोकस पूरा का पूरा मिशन पर होगा तो फिर उस वक्त हम यही समझेंगे कि किसी हालत में भी मिशन का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा इंडिविजुअली हो जाए तो हो जाए, हमारी बात मानी जाए या ना मानी जाए, हमसे लोग इख्तलाफ करें या ना करें, लेकिन हमें मिशन को सुप्रीम रखकर अपनी जात को पीछे हटा लेना है और ये सिर्फ हम खुदा की रजा के लिए ऐसा करेंगे।
माशाल्लाह। मैं जमासाए में था तो आपको बताऊं मैं कि 15 साल था जमासाए में, शुरू के 5 साल इख्तलाफ नहीं हुआ था, बाद के 10 साल इख्तलाफ के साथ रहा मैं जमासाए में। मेरी ससुरा जो उनकी थी मरकजी का रुकन था मैं, और उसमें कोई अगर जिंदा हो तो आप बताएगा कि मैं बार बार मुझे अख्तराफ होता था लेकिन मैं क्या करता था, चुप। कभी भी मैंने अपने अख्तराफ को इशू नहीं बनाया, इशू बनाया ही नहीं, बस चुप हो गया।
यही मॉडल सबको अपनाना है, चुप रहना ठीक है।
अगर आपको कोई अख्तराफ है आप मैनेज नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते तो दूसरा जो ऑप्शन है वो चुप रहना। मैनेजमेंट में फेलियर का दूसरा ऑप्शन है चुप रहना। आज ही मैंने उससे टेलीफोन में बात की है, वो तारिक बद्र साहब से, तो मैंने कहा कि जहां आप महसूस करें कि कोई इख्तलाफ की बात है तो बस या तो मैनेज कीजिए अगर पॉसिबल हो, नहीं तो चुप हो जाइए, चुप चुप चुप। तो और कोई साहब कुछ कहना चाहे तो कहें।
आज जो मौलाना ने शहादत आजम की बात कही है और टेक्नोलॉजी के दौर की बात कही है, तो मेरे समझ में ये आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एज है या डिजिटल एज है, जो वेबसाइट और ऐप के जरिए, इंटरनेट के ज़रिए, उसी के ज़रिए गालिबन शहादत आज़म मुमकिन है, क्योंकि वो वही एक ज़रिया है जो हर इंसान तक पहुंच सकता है। वैसे एक एक शख्स तक पहुंचना, और अजीब बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी टीम भी दरकार नहीं है, एक शख्स भी कर सकता है, एक ग्रुप छोटा सा भी कर सकता है ये काम। यहाँ बैठ के आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके ऐप्स बनाएं, वेबसाइट्स बनाएं, पूरी दुनिया में वो बैक वक्त पहुंच जाएगी और लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह इस चीज़ की तरफ हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए।
माशाल्लाह। और कुछ आप बोलना चाहते बोलें।
जी मौलाना, मैं जो आप पहले बता रहे थे, जो व्हेन यू वर डिस्कसिंग अबाउट रियलाइजेशन ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की जो मारिफत है, we can only realize God indirectly, हम उसको directly नहीं देख सकते in any form। तो इससे मुझे एक बचपन का एक वाक़ा याद आता है, when my father used to take me to an ophthalmologist, मेरी आँखों का चेकअप करने, तो जब वो वहाँ पर टेस्ट करते हैं, विजन चेक करते हैं, तो वो उस मिरर में उस वो जो उनके पीछे एक बोर्ड होता है उस पर वो डिजिट्स लिखे होते हैं, तो इनडायरेक्टली वो मेरी आँखों का जो प्रॉपर विजन है वो बता देते थे, क्योंकि उस बोर्ड पे इन्वर्टेड लेटर्स होते थे और मिरर में वो सीधे हमको सीधा दिख जाता था। सिमिलरली अल्लाह ताला को इस दुनिया में डिस्कवर करने के लिए आपको उसकी क्रिएशन में اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا پڑے گا. ایسے ہر ایک چیز میں, آپ کے کسی دوست کی بات میں, کسی بھی, میں ریسنٹلی اس بات پہ ایک دوست سے میرا ایک آرگیومنٹ ہو گیا ہے کہ اللہ آل مائٹی از پریزنٹ ان ایوری تھنگ اراؤنڈ اس, سو اٹس جسٹ دا میٹر آف ریئلائزیشن, آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے ریئلائز کرتے ہیں. ہی از وتھ اس ایوری ٹائم ان ایوری تھنگ وی ڈو اینڈ ان اینی کمپنی وی آر.
کل ایسا ہوا کہ مجھے یہاں پر پین شروع ہو گیا, تو میں سوچنے لگا کہ یہ تو چیسٹ پین یہی شاید ہے, جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں چیسٹ پین. تو مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی ابھی حال میں, ایک فلم ایکٹر تھا, اس کو چیسٹ پین ہوا اور اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو گیا. تو میں نے کیا کیا, ایک دعا جو کبھی عام طور پر پڑھتا نہیں تھا, کل پڑھا میں نے. ایسا ہوا کہ جب دعا وہ یاد آئی تو فراز صاحب سے کنٹیکٹ کیا میں نے. میں نے کہا اس کو کنفرم کیجیے یہ دعا کے بارے میں کہ کہاں آئیے. انہوں نے بتایا, اس کا ریفرنس بتایا, ریفرنس. پھر جو انہوں نے ریفرنس بتا دیا تو میں نے اسی کو پڑھنا شروع کر دیا. جی. کیا تھا الفاظ؟
رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم.
ہاں, رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم, بس اسی پڑھنا شروع کر بنے. تو کچھ دیر کے بعد میں دیکھا کہ وہ جو چیسٹ پین جس کو میں سمجھ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا, اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری بھوک چلی گئی, کل سے میں کھایا نہیں تھا. اب آج وہ بھوک مجھے لوٹ آئی اور میں نے باقاعدہ کھایا. تو یاد رکھیے, آپ ذاتی معاملے میں تو میں نہیں جانتا کہ دعا قبول ہو یا نہیں قبول ہوگی, میں نہیں جانتا, لیکن مشن کے معاملے میں ضرور قبول ہوگی. یاد رکھیے, مشن کے معاملے میں کوئی ایسا نہیں کہ میں دعا کروں تب ہو, آپ خود دعا کیجیے, آپ خود دعا کیجیے. مشن کا معاملہ پیورلی, اگر مشن کا معاملہ ہے, پیورلی اگر مشن کا معاملہ ہے تو ضرور قبول ہوگی. ماریا میں نے کیا کہا, اس کو دوہراؤ. کیا
دادا, آپ بتا رہے ہیں کہ کل آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, آپ کو چیسٹ پین ہونے لگ گیا, تو آپ کو ایک پریئر یاد آئی, آپ نے فرحاد صاحب سے پوچھا, تو وہ پریئر تھی رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم.
پھر سے پڑھ دیا آپ.
رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم.
جانتے ہیں یہ دعا جو ہے, اگر بشر کا معاملہ ہو تو کیا ہوتا ہے, اسی کہتے ہیں خدا کو انووک کرنا, خدا کو انووک کرنا. یعنی آپ گوا کہ یہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ خدا, یہ تو میں آپ دونوں ایک ہی پلے پر آ گئے. یعنی میں بھی آرٹسٹک, آپ بھی آرٹسٹک. جب اتنا زیادہ آپ انوالو کریں اپنے کو, اتنا انوالو کریں تو ضرور دعا قبول ہوگی, لیکن وہ پیورلی مشن ہو, پیورلی مشن, کچھ اور اس میں نہ ہو, کوئی بھی نہ ہو, کوئی دوسری بات.